نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. محترم حضرات، قیامت کی علامتوں سے متعلق میرا بیان چل رہا ہے اور وہ اس لیے چل رہا ہے کہ قیامت کا لانا یا اس کا مؤخر کرنا امت کے اختیار میں ہے. اگر وہ علامتیں جو میں بیان کر چکا ہوں اور آئندہ کرنے والا ہوں امت ان علامتوں کے اندر گرفتار ہو جائے گی تو ظاہر بات ہے کہ قیامت نزدیک تر چلی آئے گی، اور اگر ان سے اپنے آپ کو بچائے گی تو قیامت بہرحال دور ہوتی چلی جائے گی. بہت سی علامتیں میں بیان کر چکا ہوں، آج جو میرے ذہن میں آئیں گے ان کو عرض کرتا رہوں گا. قیامت کی علامتوں میں سے ترمذی شریف میں چند علامتیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جب قومی خزانے کو لوگ اپنی ملکیت سمجھنے لگیں. حدیث کے الفاظ تو دوسرے ہیں، میں نے آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے اس کا مطلب بیان کر دیا. حدیث کے تو یہ الفاظ ہیں کہ عزت تو خزل فی ادو والا، فی کہا جاتا تھا اس مال کو کہ جو بیت المال میں جمع ہوتا تھا اور جو امت کی اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود اور رفاہ عام کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ چیز آج قومی خزانے میں. آج کا قومی خزانہ اسی طرح ہے کہ اس کے اندر مال جمع ہوتا ہے مختلف مدات سے، اور مقصود اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس مال کے ذریعے ملک کی فلاح و بہبود اور ترقی و خوشحالی اور دین کے فروغ کو اس مال کے ذریعے حاصل کیا جائے اور اس مال کو اس میں استعمال کیا جائے. پہلے زمانے میں بھی تقریباً ایسا ہی تھا اور اس کی مدات مقرر تھی جو اس وقت میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن ان مدات میں سب سے اہم مد یہ تھی کہ دین کی خدمت کرنے والوں کو، چاہے وہ اپنی جان کے ذریعے خدمت کرتے ہوں جیسے فوج، یا وہ مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے خدمت کرنے والے ہوں جیسے پولیس، یا وہ مسلمانوں کو دینی تعلیم اور دینی تربیت دینے والے ہوں جیسے معلمین، قرآن کریم پڑھانے والے، چاہے وہ معنی کے ساتھ پڑھاتے ہوں یا وہ الفاظ کے ساتھ پڑھاتے ہوں، ان کو بھی وظائف اس میں سے دیے جاتے ہیں. کم و بیش یہی مدات آج کے قومی خزانے میں بھی، لیکن اس تمام قومی خزانے کو بعض لوگوں نے اپنی ملکیت سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہم جس طرح چاہیں اس کے اندر ہم تصرف کر سکتے ہیں، اپنی ذات پر بھی خرچ کر سکتے ہیں اور دوسروں پر بھی خرچ کر سکتے ہیں. چنانچہ آج کا قومی خزانہ نہ صرف یہ کہ خالی ہو گیا بلکہ مقروض ہو گیا، اور ایسا قرض اس قومی خزانے کے اوپر آ گیا کہ اپنی معیشت کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس قومی خزانے کے ساتھ نہایت بے دردی کا معاملہ کیا گیا، جیسا کہ آپ حضرات مجھ سے زیادہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اربوں اور کھربوں روپیہ اس قومی خزانے کا نہ صرف یہ کہ برباد کر دیا گیا بلکہ ہضم کر دیا گیا اور ڈکار تک نہیں. ٹھیک ہے، دنیا میں تو کر لیں جو کچھ کر لیں، دنیا میں تو کوئی باس پرس کرنے والا ہے نہیں، لیکن جہاں اصلی باس پرس ہوگی یعنی یوم حشر میں، وہاں کے بارے میں سوچ لیں کہ کیا جواب دیں گے اور کیسے وہاں گردن اپنی چھڑائیں گے. ذرا اس کو سوچ، دنیا میں تو اس مال کا کھا لینا آسان ہے، بڑے مزے لے کر کھاتا ہے آدمی، کیونکہ مال حرام میں نفس کو لذت محسوس ہوتی ہے، اور روح کو اس کے اندر اذیت حاصل ہوتی ہے، روح کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن نفس کو اس میں لذت ملتی ہے. حرام کا ایک لقمہ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو حرام کھانے کے عادی ہیں، اس حلال کے لقمے سے بدر جہاں لذیذ ہوتا ہے کہ جو ان کو بہت کم ملتا ہے، اس لیے وہ حرام کی طرف بہت جلدی لپکتے اور زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی فکر کرتے ہیں. تو دنیا میں تو یہ کھا لیں، چاہے اس کو لذیذ سمجھ کر کھائیں یا اور کسی طریقے سے کھائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں. ایک ایک لقمہ جہنم کا ایک ایک انگارہ بنے گا، اللہ محفوظ رکھے. اور کیفیت یہ ہوگی جو ایک حدیث شریف کے اندر آئی ہے، وہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے دریافت کیا کہ بتاؤ مسکین کس کو کہتے ہیں. اب ظاہر بات ہے کہ مسکین اسے کہتے ہیں کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کچھ مال و متاع نہ ہو. چنانچہ صحابہ کرام نے یہی جواب دے دیا. آپ نے فرمایا کہ مسکین میری امت میں وہ نہیں ہے، میری امت میں آخرت کا مسکین وہ ہے کہ جو بے شمار نیکیاں لے کر جائے گا اور خوش ہو رہا ہوگا کہ آج میری نجات ہو جائے گی، کہ اتنا بڑا انبار جو پہاڑوں کی طرح ہے نیکیوں کا میرے ساتھ. داہنی طرف دیکھے گا تو نیکیوں کا انبار، سامنے دیکھے گا تو نیکیوں کا انبار، خوش ہو رہا ہوگا. لیکن دنیا میں اس نے اس طرح زندگی گزاری ہوگی کہ کسی کا مال کھا لیا ہوگا، ناحق مال کھا لیا ہوگا، اور دوسرے بھی ظلم کیے ہوں گے. لہذا یہ نیکیاں ان مظلوموں میں تقسیم کر دی جائیں گی. جس کا مال کھایا ہے اسے وہاں پر نیکیاں ملیں گی، اس ظالم کو، اس کھانے والے کی نیکیاں ملیں گی. اسے نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کی تمام نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی، لیکن پھر بھی ان مظلوموں کا حق پورا ادا نہ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ ان مظلوموں کے جتنے گناہ ہیں وہ سب ان سے اٹھا کر اس ظالم کے اوپر لد دو، وہ گناہ اس پر لد جائیں گے اور ان گناہوں کی وجہ سے وہ چلا جائے گا، اپنے جہنم میں چلا جائے گا، اور وہ جتنے بھی مظلوم اور اصحاب حقوق ہیں وہ اس کی نیکیاں لے کر خوش خوش جنت میں چلے جائیں گے. یہ ہے مسکین. اس لیے حضرت میں بھی دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا مسکین نہ بنائے. دنیا تو گزر جائے گی جیسی بھی، لیکن آخرت میں اللہ تعالی ہمیں مسکین نہ بنائے، کیونکہ آخرت کے مسکین کا یہ حال ہے جو میں نے بتایا آپ. تو دنیا میں تو کھا لیں جتنا کھا سکتے ہیں، ایک ارب کھا لیں، ایک کھرب کھا لیں، کتنا ہی کھا لیں، لیکن وہاں تو ایک ایک پائی، ایک ایک کوڑی وصول کی جائے گی، وہاں کیا کریں گے، وہاں کس طریقے سے حساب دیں گے. کھا لیں قومی خزانے کو جتنا کھا سکتے ہیں، دنیا میں ان کے اوپر نہ کوئی سزا ہے، نہ ان کو کوئی گرفتاری ہے، نہ ان کے اوپر کوئی کسی قسم کا الزام، لیکن اللہ سے تو پوشیدہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ تو عدل و انصاف کرنے والا ہے. اس کا عدل و انصاف آخرت میں ظاہر ہوگا، دنیا میں نہیں ظاہر ہوتا. وہاں پر جو عدل و انصاف آئے گا تو جان بچانا مشکل ہو جائے گی. شاید میں نے کبھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور یہ ہمارے یہاں ایک کتاب ہے مشہور، الاشباہ والنظائر کے نام سے، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آخرت میں جب مالی فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ظالم سے مظلوم کو مال کا بدلہ دلایا جائے گا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوں گی نیکیاں، وہ تو بالکل ظاہر، لیکن فرمایا اس میں کہ آج کل کے پانچ پائی کی برابر اگر کسی نے ناحق لے لیا ہے کسی دوسرے کا مال تو آخرت میں اس کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں جائیں گی. پانچ پائی کی کیا حیثیت؟ اب تو یہ سکہ ہی بند کر دیا حکومت نے, لیکن حیثیت اس کی کیا ہے آپ بتائیے. چلیے آگے بڑھ کر میں کہتا ہوں کہ ایک روپیہ اگر ایک روپیہ کسی نے لے لیا دوسرے کا ناحق تو آخرت میں اس کے عوض میں 700 مقبول نمازیں اس کو دلوا دی جائیں گی. اول تو نمازیں ہماری کتنی ہیں اس پر غور فرمائیں, اور اللہ نے جو توفیق عطا فرما دی ہے نمازیں پڑھنے کی تو ان میں سے مقبول کتنی ہیں اس پر بھی غور فرمائیں. اللہ تعالیٰ آخرت کا مسکین ہونے سے ہمیں محفوظ رکھے. 700 مقبول نمازیں میرے اس قول کے مطابق ایک روپے کے عوض میں. سنیں اس بات کو وہ لوگ کہ جو دوسروں کا مال ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہیں ناجائز طریقے سے اور ڈکار تک نہیں دیتے, تو غور کریں اس کے اوپر. اور ظاہر بات ہے کہ جب اس کے پاس نیکیاں باقی نہ رہیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اور اس شخص کے گناہ کے جس کا ایک روپیہ کھایا تھا اس ظالم پر لاد دیے جائیں گے. کتنا بڑا وبال ہے حضرت, ذرا غور فرمائیے. ناحق مال کھانے کا, پھر یہ مال جو قومی خزانے میں جمع ہو یہ فرد واحد کی ملکیت نہیں ہے, بلکہ اس میں تو پوری قوم نے اور پورے پاکستانی لوگوں نے, مرد ہوں یا عورت, تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا ہے. کسی نے ٹیکس کے ذریعے اس کے اندر جمع کرایا ہے, کسی نے چندے کے طور پر اس کے اندر جمع کرایا ہے, کسی نے اور کسی طریقے سے جمع کرایا ہے. تو ان کروڑوں اور اربوں انسانوں کا حق ایک وہ شخص کھا رہا ہے جو قومی خزانے کو لوٹ رہا ہے, ان کا حق کھا رہا ہے. ان سب کے گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے, کیونکہ وہاں تو عدل و انصاف, تو سب کے گناہ, اس پوری قوم کے گناہ کہ جن کا مال اس کے قومی خزانے کے اندر موجود ہے, ان کے تمام گناہ اس کے اوپر آ جائیں گے. اس لیے دنیا میں تو بہرحال یہ کر لیں جو چاہے, جو دل چاہے کرتے رہیں, لیکن آخرت کے عذاب سے اور وہاں کی گرفت سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. تو فرمایا عزت تو خزل فی او دو والا, میرے اپنے قول کے مطابق جب قومی خزانے کے مال کو اپنی ملکیت اور اپنی دولت سمجھ لیا جائے تو یہ قیامت کی علامتوں میں سے. اس وقت تو میں نے اس حدیث کی وجہ سے قومی خزانے کو بیان کیا, لیکن یہی حکم ہر اس ادارے کا ہے کہ جس میں مسلمان چندہ جمع کرتے ہیں اور اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ اس کے اندر دیتے رہتے ہیں. جیسے مسجدیں, یہ مسلمانوں کے چندے سے چلتی ہیں, اور جیسے مدرسے, دینی مدرسے, یہ مسلمانوں کے چندے سے چلتے ہیں. حکومت کو تو توفیق ہی نہیں کہ وہ ایسا کام کرے, کیونکہ حکومت کے پاس مال حرام زیادہ ہے بمقابلہ مال حلال کے, اور اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کو اور اپنی مسجدوں کو محفوظ رکھتا ہے مال حرام سے. اس لیے حکومت کو توفیق نہیں ہوگی اور نہ ان کے اس مصارف کے اندر یہ داخل. تو عام مسلمانوں کا چندہ جہاں پر جمع ہوتا ہے وہاں بھی یہی حکم ہے کہ ایک ایک پیسے کا حساب بالکل صاف ہونا چاہیے, ورنہ تو وہ یاد رکھیں کہ آخرت میں بھگتان بھگتنا پڑے گا. آج کل تو چونکہ بے ایمانی عام طور پر رائج ہے, مسجدوں کے مال میں بھی بے ایمانی ہوتی ہے, مدرسوں کے مال میں بھی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے بے ایمانی ہو جاتی ہے, جہاں جہاں بے ایمانی ہوتی ہے مساجد اور مدارس کے مالوں میں اور خیانت ہوتی ہے وہاں سے برکت تو اڑ جاتی ہے, وہ مسجدیں فساد کا اور ہنگاموں کا گڑھ بن جاتی ہیں, اور ایسے مدارس جو ہیں ان کی برکت باقی نہیں رہتی اور وہ تھوڑے دن کے بعد ختم ہو جاتی ہے. تو ان کا بھی یہی حکم ہے. اسی طرح جو آج کل بی سی ڈالی جاتی ہے اگر وہ جائز طریقے سے, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ بھی اپنے ان دوستوں 20-25-30 آدمیوں کا مشترک سرمایہ ہے, لہذا اس کے اندر بھی خیانت یا اس کے اندر لیت العال کرنا اور تاخیر اور ٹال مٹول کرنا وہ بھی گناہ ہے. اور خیانت کا تو وہی حکم ہوگا جو میں نے ابھی بیان کر دیا. ہمارے پاس مسائل آتے رہتے ہیں فتوے کی صورت میں کہ ہم نے بی سی ڈالی تھی, ایک آدمی نے سب جمع کے لے کر بھاگ گیا. ٹھیک ہے وہ 10-20 ہزار یا 1-2 لاکھ کی بی سی تو کھا لے گا کچھ دن, لیکن اس کے جو انجام بد ہے دنیا میں بھی وہ بھگتے گا اور آخرت میں پوری طرح بھگتے گا. یہی حکم حضرت ہر اس مقام پر کہ جہاں پر مشترک سرمایہ کاری ہو, جیسے کمپنیاں ہیں کہ کمپنیوں میں مشترک سرمایہ کاری ہوتی, یا جیسے اور دوسرے اس قسم کے ادارے ہیں وہاں پر بھی چونکہ بہت سے لوگوں کا مال جمع ہوتا ہے, لہذا وہاں کے چیئرمین کو وہ مال اپنی ملکیت سمجھ کر اس کو خرچ کرنا یعنی خلاف ضابطہ, وہ بھی اسی کے اندر داخل. ہاں اگر ضابطے میں کوئی خرچ منظور شدہ ہے تو ٹھیک, تو دیکھیے ہے تو ایک نسل کی عزت تو خزل فی ادو والا, کہ جب قومی خزانے کو اپنی دولت اور اپنی ملکیت سمجھ لیا جائے تو یہ علامات قیامت میں سے, جب قومی خزانے کا ایسا حال ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمارے ملک کو بھی, تو جو ماتحت اس کے ادارے ہیں ان میں بھی لا محالہ یہ خیانت آئے گی. اس لیے خیانت عام ہو جائے گی. تو یہ ایک علامت آئی اس وقت. دوسری علامت اور آئی, والامانت مغنمہ, اور جب مال امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے, امانت کے طور پر کوئی چیز رکھی کسی نے ہمارے پاس, ہم خوش ہو گئے کہ چلو مال آ گیا, آپ خوب گل چھرے اڑائیں گے اور اس کو خرچ کر ڈالیں. بیچارہ امانت دار جو ہے امانت رکھنے والا وہ پریشان پھر رہا ہے اور ہم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس زمانے میں یہ بالکل عام ہو چکا ہے. زبانی طور پر بھی مجھ سے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں شخص کو 9 لاکھ روپے, ایک قصہ گزرا تھا یہاں کئی سال پہلے, وہ بتا رہا ہوں اسی نازم آباد میں, کہ ہم نے ایک شخص کو 9 لاکھ روپے امانت کے طور پر دیے, اب ہم مانگتے ہیں تو وہ ٹال مٹول کر رہے ہیں 9 لاکھ. اسی طریقے سے عام دیکھ لیجیے آپ کہ مال امانت جب کسی کے پاس آتا ہے خوش ہو جاتا ہے کہ چلو اپنا کام چلے گا, اپنے کاروبار میں لگا کر اس سے خوب ترقی حاصل کریں گے, تو اس نے اس مال امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا اپنے حق میں, کہ مفت میں مال آ گیا بغیر محنت کے مل گیا. تو یہ بھی علامات قیامت میں سے. امانت کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امانت کا معاملہ بڑا سنگین ہے اور بڑا سخت ہے. جس شخص نے جو چیز امانت رکھی ہے بعین ہی اس چیز کی حفاظت کرتے رہنا, اس میں کسی قسم کا تصرف نہ کرنا اور کسی کام میں خرچ نہ کرنا لازم ہے, واجب ہے. اگر کوئی اس کے خلاف کرے گا تو گناہگار ہوگا. مثلاً کسی شخص نے ہمارے پاس امانت رکھ کے 10,000 روپے اور اس کے نوٹ رکھ دی, اب ہمارے لیے جائز نہ ہوگا کہ ہم ان نوٹوں سے تبدیل کر لیں اپنے نوٹ, تبدیل کرنا بھی جائز نہیں, اگرچہ ملکیت ہے, اگرچہ مالیت ہوئی, لیکن تبدیل کرنا بھی جائز نہیں. اس قدر اسلام نے امانت کا احترام کیا ہے. اس نے جیسے بھی نوٹ رکھوائے ہیں, چاہے وہ خستہ ہوں, خراب ہوں, نئے ہوں, پرانے ہوں, بین ہی ان کو محفوظ رکھنا ضروری ہے. اگر اس نے نوٹ تبدیل کر لیے اور اسی مالیت کے نوٹ رکھ دیے تو حکم شرعی کے اعتبار سے وہ خیانت کرنے والا ہو گیا. یہ خیانت ہے. دیکھیے کس قدر احتیاط کی اور کس قدر اہتمام کیا. ہاں اگر اس نے اجازت دے دی, امانت رکھنے والے نے اجازت دے دی کہ اس میں آپ تبدیلی کر سکتے ہیں, تو پھر ٹھیک ہے, تبدیلی کرنا جائز ہوگا. یا اس نے اجازت دے دی کہ اس مال کو آپ اپنے خرچے میں لا سکتے ہیں, بعد میں مجھے دے دینا, تو یہ بھی جائز ہوگا. اس کی اجازت کے بغیر کسی قسم کا تصرف, حتیٰ کہ تبدیل کرنا بھی, یہ ناجائز اور خیانت. اور جب خیانت آ جائے تو وہ مال امانت اب قرض ہو جاتا ہے, اب وہ امانت نہیں رہتا. جب اس نے اس میں تصرف کر لیا تو وہ قرض ہو گیا. اب قرض اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے. اور اگر اس نے کوئی اس میں تبدیلی نہیں کی, کوئی تغیر نہیں کیا, جیسا رکھا تھا, جیسے وہ رکھوا گیا تھا ویسے ہی اس نے حفاظت کی, اور پھر وہ مال امانت چوری ہو گیا مثلا یا ضائع ہو گیا, تو اس کا کوئی تاوان اس پر نہیں آئے گا امین کے اوپر. اور اگر قرض ہو چکا ہے وہ, تو اس قرض کو ادا کرنا پڑے گا. بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ امانت اپنے پاس کسی کے رکھتے ہی نہ تھے, اس لیے کہ امانت کا معاملہ بڑا سخت ہے. اور بعض ایسے حضرات تھے کہ وہ لوگوں کی ضرورت اور ان کے مال کی حفاظت کی خاطر امانت لے لیتے تھے, رکھ لیتے تھے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے, ان سے رکھنے والے سے کہتے تھے کہ تم مجھے یہ مال قرض دے دو, امانت نہ رکھو, تاکہ تمہارا مال محفوظ رہے. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت زبیر ابن عوام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبی زاد بھائی ہیں. زبیر ابن عوام مشہور صحابی, بڑے ان کے کارنامے ہیں اسلام میں, بڑے بہادر آدمی, بڑے جنگجو آدمی, صفوں کی صفیں الٹ دیتے تھے تنہا, دشمنوں کی صفوں کی صفیں تنہا الٹ دیتے. بخاری شریف میں ان کا قصہ آیا ہے, صرف ایک ہی قصہ سنایا دیتا ہوں ان کی بہادری کو, کہ جنگ یرموک کے فاروق اعظم کے زمانے میں عیسائیوں کی تمام تر قوت اس میدان میں ہے, جن کی تعداد تقریباً 500,000 ہے, جبکہ مسلمانوں کی تعداد 25,000 ہے. صفیں دونوں طرف سے سب بستہ ہو چکے ہیں, ادھر بھی صفیں تیار ہیں, سب بندی ہو چکی ہے, ادھر بھی تیار ہیں. حضرت زبیر ابن عوام اس مسلمانوں کے لشکر میں صف میں موجود تھے. کسی نے کہہ دیا کہ زبیر آپ حملہ کیے تو ہم بھی حملہ کریں. فرمایا کہ اگر میں نے حملہ کیا تو تم میرا ساتھ نہ دے سکو گے. لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے ساتھ نہیں دیں گے, جہاد ہے, ساتھ دیں گے. کہ اچھا تو تیار ہو جاؤ. یہ فرما کر وہ تنہا روانہ ہوئے اور دشمن کی صفوں پر تنہا نے حملہ کیا. حملہ کرتے کاٹتے چھانٹتے پچھلی صف تک پہنچے, آخری صف تک, پھر وہاں سے واپس آئے اور اسی طرح کاٹتے چھانٹتے وہ آ گئے اپنی صف کے اندر دشمنوں کو مارتے ہوئے. نہ کسی میں ہمت ہوئی کہ ان کو روکے. البتہ ایک عیسائی نے آگے بڑھ کر ان پر حملہ کیا, جس کے دو ضربے کندھے پر لگے تلوار کی ضربے. ایسے بہادر آدمی, جیسے بہادر تھے ایسے ہی شاہ خرچ بھی تھے. چنانچہ ان کے پاس لوگ آتے تھے اپنا مال امانت رکھنے کے لیے, فرماتے تھے کہ بھائی امانت نہ رکھو, مجھے قرض دے دو تاکہ تمہارا سرمایہ محفوظ رہے. میں مر گیا تو میرے وارث تمہیں ادا کر کے دیں گے, ادا کریں گے. چنانچہ وہ قرض دے دیا کرتے تھے. جب ان کی شہادت ہونے والی تھی تو ان کو علامات سے معلوم ہو گیا تھا, میدان جنگ میں تھے. اپنے بڑے صاحبزادے کو بلایا اور فرمایا کہ میرا خیال ہے کہ آج میں شہید ہو جاؤں گا, اس لیے وصیتیں کی. ان میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میرے اوپر جتنا قرض ہے اس کا حساب لگانا, اور وہ حساب لگا کر میری جو جائیداد اور زمین ہے انہیں فروخت کرنا, اس سے وہ قرض ادا کر لینا. لمبا قصہ ہے, میں صرف یہی اسی کو ذکر کر رہا ہوں امانت میں. چنانچہ جب ان کی وفات شہادت کے بعد قرض کا حساب لگایا گیا تو 22 لاکھ قرض تھا. وہ قرض یوں تھا کہ امانت کو انہوں نے قرض سمجھ کر لیا, اب اس کا ادا کرنا ضروری تھا. ان کی جائیداد فروخت کر کے قرض ادا کیا گیا. قصہ دور تک جائے گا لیکن میرا صرف اتنا ہی مقصود تھا کہ دیکھیے وہ اس حقیقت کو سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے قرض نہیں لیا, انہوں نے امانت نہیں رکھی بلکہ اس کو قرض بنا کر اپنے پاس رکھا. تو امانت کا یہ مسئلہ ہے, اس مال امانت کو جو ایک معلوم ہوگا قیامت کے قریب, اس مال امانت کو ہر شخص مال غنیمت سمجھے گا. جس طریقے سے یہ امانت کا مال وہ ہے جسے ہم اور آپ امانت سمجھتے ہیں, اسی طریقے سے مسجدوں کا چندہ بھی امانت ہے, اسی طریقے سے مدرسوں کا سرمایہ بھی امانت ہے, اسی طریقے سے قومی خزانہ بھی ایک امانت ہے. اس قومی خزانے میں لوٹ مار کرنے والے اور مسجدوں کے چندے میں خیانتیں کرنے والے یا مدارس کے سرمایہ میں کسی قسم کی ناجائز حرکت کرنے والے, وہ امانت میں خیانت کے بھی مرتکب. صاحب خوب یاد رکھو, یہ مالیات جتنی بھی ہیں یہ سب حقوق العباد میں داخل ہیں. مالیات جس قدر ہیں حقوق العباد میں داخل ہیں. جتنی اس کے اندر کوتاہی ہوگی اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, اتنی ہی وہاں پر باس پوس ہوگی اور کھچائی ہوگی. اللہ تعالیٰ اپنا حق تو معاف فرما دیں گے, انہیں تو حاجت ہے نہیں, لیکن بندوں کے حقوق معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ اس کا پورا پورا بدلہ نہ دلوا دیں. تو یہ مالیات جس قدر بھی ہے جن کا ذکر اب تک کرتا چلا آ رہا ہوں, یہ سب امانت ہے. اس امانت میں خیانت کرنے والے بہت بہت تیزی اور بہت ہی خوشی کے ساتھ خیانت کرتے ہیں, ان کو اپنے انجام پر نظر رکھنا چاہیے. تیسری چیز فرمائی, والزکات مغرمہ. ایک علامت یہ ہے قیامت کی کہ زکات کو تاوان سمجھا جائے گا, زکات ادا کرنے کو ڈانڈ سمجھا جائے گا, زکات ادا کرنے کے لیے دل تیار نہ ہوگا. یہ کیسا اللہ نے ہمارے اوپر لازم کر دیا ہے ٹیکس, خدا نہ کرے, اس کو ٹیکس بھی کہتے ہیں بعض لوگ, اور آج کل کے متجددین اسی پر ہیں کہ اس کو ٹیکس قرار دیتے ہیں, حالانکہ زکات ٹیکس نہیں ہے, زکات عبادت ہے, عبادت ٹیکس نہیں ہوتی. زکات جو ہے یہ عبادت ہے, مال کی مالی عبادت ہے, جس کا قرآن کریم نے جگہ جگہ ذکر فرمایا ہے. تو زکات جو عبادت ہے, مالی عبادت ہے, وہ ٹیکس کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک عبادت ہے, اس عبادت کو ادا کرنے میں بہت سے وہ ہوں گے کہ اس کو اپنے اوپر بار سمجھیں گے اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. اس وقت ایک مسئلہ بھی یاد آ گیا جو حضرت مفتی صاحب سے میں نے سنا تھا رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے اس کے بعد جو مجھ سے ارشاد فرمایا وہ بھی عرض کیے دیتا ہوں. مسئلہ یہ تھا کہ سرمایہ دار جو مل مالکان ہیں, فیکٹری والے ہیں, یہ سب کے سب مقروض ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں بینکوں سے انہوں نے قرض لیا ہے, مالیاتی اداروں سے قرض لیا ہے, قومی خزانوں سے قرض لیا ہے, اور انہوں نے اتنی بڑی جائیداد اور اتنے بڑے مل بنا لیے. مسئلہ یہ آیا کہ ان مل مالکان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے تو مقروض ہے, اور مقروض پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. کہ ان مل مالکان کے اوپر زکوٰۃ ہے یا نہیں, ان میں سے اربوں روپے کا مقروض ہوتا ہے سرمایہ, وہ سرمایہ دار, گویا انہوں نے بچت کی ایک صورت نکالی, زکوٰۃ ادا کرنے سے بچنے کی صورت نکالی. حضرت مفتی صاحب نے تو ذرا علمی انداز میں بتایا تھا, لیکن میں اسے آپ کو آسان انداز میں بتایا دیتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس مقروض سے زکوٰۃ معاف ہوگی کہ جس نے اپنی بنیادی ضرورتوں اور اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے قرض لیا ہو مجبوراً, لیکن جس نے اپنے سرمایہ بڑھانے کے لیے قرض لیا ہے وہ مقروض نہیں ہے شرح, اس پر زکوٰۃ آئے گی. دیکھیے کہاں سے راستہ نکالا انہوں نے, زکوٰۃ سے اپنے آپ کو فارغ کر لیں. وہ وہی ہے کہ زکوٰۃ کو وہ سمجھتے ہیں یہ سب سرمایہ دار ایسے نہیں ہیں, بعض ہیں ان میں سے, سب تو اللہ کے فضل و کرم سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور ایسی زکوٰۃ دیتے ہیں کہ تمام مساجد اور مدارس انہیں کی زکوٰۃ سے چلتے ہیں, تو ایسے ہیں. تو وہ زکوٰۃ مغرمہ, اور زکوٰۃ کو سمجھا جائے گا تاوان, ادا کرنے کو دل تیار نہ ہوگا, ادا کرنے سے بچنے کے لیے بہت سے ہیرے بہانے نکالے جائیں گے, تو یہ بھی علامات قیامت سے. بات تو اس کے اندر اور بھی زیادہ ہے, لیکن میں اسی پر بس کرتا ہوں, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب چلتا رہے گا تاکہ ہمیں مسائل, میں مسائل بھی بتا رہا ہوں درمیان درمیان, مسائل بھی بتا رہا ہوں, مسائل بھی ہمیں معلوم ہوتے رہیں, اور ان گناہوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے, اور دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت کا مسکین نہ بنائے. دعا فرمائے کہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے تمام حقوق سے پوری طرح فارغ فرما کر اپنے دربار میں بلائیں, اور چلتے ہاتھ پاؤں بلائیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا سے اس حال میں اٹھائیں کہ ہمارے اوپر کسی کا کوئی حق نہ ہو, یعنی اللہ تعالی ہمیں آخرت کا مسکین ہونے سے محفوظ رکھیں. اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, اور اللہ تعالی ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو محض اپنے فضل و کرم سے اور اپنی قدرت کاملہ سے درست فرما دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے اندر دیانت داروں کو غلبہ عطا فرمائیں, اور اللہ تعالی ہمارے اندر نیک لوگوں اور سچے لوگوں کی کثرت بہم پہنچائیں, اور دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھیں, ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھیں, ہمارے بھائیوں کو بھی محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد پیدا فرمائیں برحمتک یا ارحم الراحمین.